وائس آف امریکہ واشنگٹن کے ان دی نیوز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم ان دی نیوز پروگرام ایران کے جوہری پروگرام پر پابندی لگانے کے امریکہ ایران بات چیت کی خبر سے شروع کریں گے جس پر اسرائیلی وزیر اعظم نے اختلاف کا اظہار کیا ہے. آگے چل کر ہم پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کا دورہ سعودی عرب, گلگت جیل سے دہشت گردوں کی فراری اور آخر میں آرمی پبلک اسکول واقعے پر بات کریں گے. اور آپ لوگ بھی جو ان چار پانچ موضوعات پر کچھ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس پہلے موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ امریکہ سے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں, جبکہ کراچی سے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر بھی لائن پر ہیں. آپ دونوں حضرات کو سب سے پہلے اس ایران امریکہ نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے ایک رپورٹ سناتی ہوں. پیش کر رہی ہیں نیلوفر مغل.
مونٹریک سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات کا مقصد ایران کی جوہری سرگرمیوں کو ختم کرنا اور اسے تعزیرات سے بچانا ہے جن کی وجہ سے ملکی معیشت کو نقصان پہنچا ہے. مذاکرات سے ایک مختصر وقفے کے دوران جب مسٹر ظریف باہر آئے تو انہوں نے ایک رپورٹر کو بتایا,
There is a seriousness that we need to move forward. As we have said all along, we need the necessary political...
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں سنجیدہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ ایسا کرنے کے لیے ضروری سیاسی رضامندی درکار ہے کہ صرف مذاکرات ہی کے ذریعے آگے بڑھا جا سکتا ہے. اس کے کچھ لمحوں کے بعد اعلی امریکی سفارتکار نے کہا کہ وہ مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. مسٹر کیری اور مسٹر ظریف بدھ کے روز تک مذاکرات جاری رکھیں گے. ایران اور امریکہ, برطانیہ, چین, فرانس, روس اور جرمنی پر مشتمل ایک گروپ نے خود کے لیے اس ماہ کے آخر تک ایک فریم ورک اور 1 جولائی تک آخری معاہدہ تشکیل دینے کی تاریخ مقرر کی ہے. یہ عمل کئی برسوں سے جاری ہے جس دوران حتمی تاریخ آنے تک بغیر کسی حل کے دونوں فریقوں نے مذاکرات کی مدت بارہا آگے بڑھائی ہے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی, اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال, یہ بتائیے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری ہتھیاروں کے معاملے پر کوئی ڈیل ہو سکے گی؟
دیکھیے, جو کچھ ابھی تک ہمیں معلوم ہوا ہے, پروگرس ہو رہی ہے. پروگرس اتنی تیز نہیں ہے جتنی کی امید تھی, لیکن چونکہ یہ بڑا کمپلیکس معاملہ ہے اور اس کی وجہ سے دونوں ممالک پر بڑے عام قسم کے اثرات ہوں گے اور بہت دور رس اثرات ہوں گے, اس لیے بڑا کیئرفلی اس پہ نیگوسیشن ہو رہی ہیں. امید یہ ہے کہ جو انٹرم پیریڈ جس کے متعلق ابھی تک کانفلکٹ تھا, وہ 10 سال یا 10 سے 11 سال تک شاید مانا جا سکتے. اس وقت جو ایرانینز ہیں وہ چاہتے ہیں 7 سال, اور جو P+1 ہے, P5+1, وہ چاہتے ہیں 15 سال. تو نیگوسیشنز ابھی جو چل رہی ہیں اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ 10 سال یا 11 سال کی یہ میت جو ہے یہ منظور ہو جائے گی. اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ بڑی انٹیوسیو قسم کی وہ انسپیکشنز ہو سکیں گی تاکہ یہ ہو سکے, معصوم معلوم ہو سکے اور ریگولیٹ کر سکے کہ ایران اس اگریمنٹ کو افیکٹولی فالو کر رہا ہے. اگر وہ ہوتا ہے تو پھر لانگ ٹرم سولوشن کے لیے ایک اہم قسم کا فاؤنڈیشن بن جاتا ہے.
اور پروفیسر شمیم اختر, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما نے اس ڈیل کو آگے بڑھایا ہے, لیکن اس کی وجہ سے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کانگریس سے بھی خطاب کیا. یہ بتائیے کہ اس موقع پہ دونوں جو پارٹیاں ہیں, امریکہ کی ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس, ان کے درمیان کیا اختلافات نظر آئے؟
دیکھیے, نتن یاہو نے جو امریکہ میں جا کے صدر کو نظر انداز کرتے ہوئے براہ راست خطاب کیا ہے, تو یہ تو آداب سفارت سے قطعاً منافی ہے اور اس کی مثال سالوں نادر ہی ملے گی. لیکن وہ خود سے نہیں گئے بلکہ میں سمجھتا ہوں انہیں ترغیب بھی ہے ریپبلکنس نے, اور ریپبلکنس کا آپ کو معلوم ہے کہ ایوان ماندگان اور سینٹ پہ ان کی بالادستی ہے, ان کی اکثریت ہے, اور ان میں سے رجعت پسند عناصر جو ہیں وہ کسی صورت میں ایران کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے, بلکہ ان کی اولی ترجیح تو یہ ہے کہ امریکہ ایران پہ مزید پابندیاں عائد کرے, اور اتنی پابندیاں عائد کرے کہ ایران گھٹنے ٹیک کے امریکہ کی ساری شرائط مان لے. اگر اس کے باوجود بھی ایران راہ راست پہ نہیں آتا تو امریکہ اس پہ حملہ کر دے. یہ اسرائیل کے دل کی خواہش ہے, اور نہ صرف اسرائیل کی بلکہ امریکہ کے جو رجعت پسند عناصر ہیں خاص طور سے ریپبلکن پارٹی میں, اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ریپبلکن پارٹی میں بلکہ ڈیموکریٹ پارٹی میں بھی کچھ ایسے عناصر ہیں جو ایران اور امریکہ کے درمیان نہیں چاہتے کہ ایسا سمجھوتا ہو جو فریقین کے لیے قابل اطمینان ہو. وہ ایران کو قطعی طور پہ اس قابل نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ پرن مقاصد کے لیے بھی جوہری تحقیق کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال بڑی اوباما کے لیے سخت ہے, اس وجہ سے کہ اس کے لیے دونوں جماعتوں کی حمایت درکار ہوگی کسی بھی معاہدے کے لیے, اور ایسا ماحول بنے گا کہ اس میں امریکہ, ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ اگر ایران سے کچھ مراد چاہتا ہے تو ایران کچھ مراد دینی پڑے گی. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں اس وقت ماحول سازگار نہیں ہے.
اچھا جی, اسی حوالے سے ہم لوگوں کے پاس ایک رپورٹ ہے جو اسرائیلی وزیر اعظم نے جو تقریر کی تھی کانگریس میں, اس کو ہم سنتے ہیں اور پھر ڈاکٹر زبیر اقبال سے اس کے حوالے سے کچھ پوچھتے ہیں. آئیے سنتے ہیں, یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں انجم ہیرل گل.
اسرائیل کے لیڈر طویل عرصے سے جوہری ہتھیاروں کے حامل ایران کو اپنے ملک کے لیے ظاہری خطرے سے تعبیر کر رہے ہیں. انہوں نے عالمی طاقتوں کے گروپ کی جانب سے مذاکرات میں ایران کو کچھ زیادہ ہی مراعات دینے پر تنقید کی ہے. پیر کے روز امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی سے خطاب میں مسٹر نیتن یاہو نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ اختلافات بہت سے مختلف تناظر میں ہیں. ان کا کہنا تھا,
امریکہ lives in one of the world's safest neighborhoods. Israel lives in the world's most.
امریکہ دنیا کے محفوظ ترین ہمساؤں میں رہتا ہے جبکہ اسرائیل دنیا کے خطرناک ترین ہمساؤں میں رہتا ہے. امریکہ دنیا کی مضبوط ترین قوت ہے جبکہ اسرائیل بھی مضبوط ہے, لیکن وہ نسبتاً زیادہ زد پر رہتا ہے. امریکی لیڈر اپنے ملک کی سلامتی کے متعلق فکر مند ہیں جبکہ اسرائیلی لیڈر اپنے ملک کی بقا کی فکر میں رہتے ہیں. پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں رائٹرز نیوز ایجنسی سے اپنے انٹرویو میں صدر باراک اوباما نے ان معاملات کو تسلیم کیا جن کے بارے میں دونوں ملکوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. صدر اوباما کا کہنا تھا,
We are looking to resolve this diplomatically if we can, but given the history of Iran,
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہو سکے تو اسے سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جائے, لیکن ایران کی خفیہ کاروائیوں میں ملوث ہونے کی تاریخ کے تناظر میں خطے میں اور دنیا بھر میں دہشت گردی کے لیے ایران کی پشت پناہی کو دیکھتے ہوئے اور ایرانی حکومت کے اسرائیل مخالف بیان بازی کے تناظر میں ان کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں ان کے لیے دنیا کو یہ ثبوت دینا اور قائل کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ جوہری پروگرام کو آگے بڑھانے کے خواہاں نہیں ہیں. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی, ہم عنقریب ڈاکٹر زبیر اقبال کی طرف آتے ہیں, لیکن اگر آپ لوگ جو یہ پروگرام سن رہے ہیں کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی اور ڈاکٹر زبیر اقبال آپ کے علم میں ہے کہ صدر اوباما اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ یہ جوہری سمجھوتا ہو جائے لیکن جیسے کہ آپ نے بھی سنا کہ نیتن یاہو اس کی سخت مخالفت کر رہے ہیں اور کانگریس میں انہوں نے جو تقریر کی اس میں ریپبلکن پارٹی نے خاص طور پہ شرکت کی یہ بتائیے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی شرکت کی وجہ سے کیا اوباما کے لیے اب زیادہ مشکل ہوگا کہ ایران کے ساتھ یہ ڈیل کی جائے
یہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے یہ ڈبل ایج سورڈ ہے ایک طرف تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوباما کے لیے صدر اوباما کے لیے یہ ایک مشکل پیدا کر دے لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا ہاتھ بھی مضبوط ہو جاتا ہے ایران کے ساتھ نیگوسیشنز کے لیے دیکھیے سب سے اہم بات یاد آتی ہے کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے اور جو اس قسم کی جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں ان کو امریکہ میں بھی پاپولر سپورٹ حاصل ہے صرف ڈیموکریٹ رینک اینڈ فائل کے نہیں بلکہ ریپبلکن پارٹی کے ممبرز کی بھی میجورٹی اس نیگوسیشن کو سپورٹ کرتی ہے اس لیے دیکھنا یہ ضروری ہے کہ آیا یہ جو آپ اس وقت نظر یا ایک منظر دیکھ رہے ہیں جو کہ کانگریس کا منظر ہے کیا وہ ملک کی پالیٹکس کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ نہیں جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں جو قوم ہے جو لوگ ہیں وہ زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اوباما کو بنسبت ریپبلکنز کو جو کانگریس میں ہیں اس لیے بڑی حد تک صدر اوباما کا ہاتھ کمزور نہیں ہوا ان کا ہاتھ مضبوط ہی رہا ہے سب سے عام بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوگا اس کے کانسیپٹ کیا ہوگا اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی اس کے پروٹوکال کیا ہوں گے اگر وہ اسی قسم کے ہیں جیسے کہ ہم امید رکھتے ہیں تو بھائی یقیناً اوباما کو سپورٹ ملتی رہے گی اور یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس ایگریمنٹ کو ریٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ یہ ڈیسیژن جو ہے یہ ایڈمنسٹریشن کا ہوتا ہے صرف ایکسپشنل سرکمسٹنسز میں کانگریس سے انڈورسمنٹ لی جاتی ہے کوئی ضروری نہیں کہ اس ایگریمنٹ کے لیے کانگریس سے انڈورسمنٹ لی جائے اگر ریپبلکنز چاہیں بھی تو وہ بھی تو ہو سکتی ہے
جی ہمارے پاس کچھ کالرز بھی آئے ہیں لیکن پروفیسر شمیم اختر یہ بتائیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے اب اگر ایران کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے ہو گئے آپ کے خیال میں مشرق وسطی پر کیا اثر پڑے گا اس کا
دیکھیے سعودی عرب نے ایران اور امریکہ کے موجودہ مذاکرات پہ اتنی ہی اس کو تشویش ہے جتنی اسرائیل سے اور جہاں تک کہ سعودی عرب کا تعلق ہے تو یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس نے امریکہ کو بار بار اپنی تشویش سے آگاہ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا جائے جو بھی سمجھوتا ہوگا وہ برا سمجھوتا ہوگا یہی دوسرے الفاظ میں نیتن یاہو نے بھی کہا ہے اور اس کے علاوہ جہاں تک مجھے علم ہے اس کا کہ پاکستان سے بھی رابطہ اس نے اسی سلسلے میں کیا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو اس سلسلے میں ایران کے اثر رسوخ کو محدود کرنے کے لیے اور اس کی کاٹ کے لیے پاکستان کس حد تک سعودی عرب کا ساتھ دے گا اسی لیے انہوں نے ہنگامی حالات کے تحت سفارتی آباد کو ملوز خاطر نہ رکھتے ہوئے نواز شریف صاحب کو طلب کر دیا ہے اور یہ وہاں چلے بھی گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کو بڑی تشویش ہے متحدہ امارات کو تشویش ہے کویت کو تشویش ہے البتہ عمان ایک ایسی طاقت ہے جس نے امن و امان کے لیے اپنی پالیسی کو مخصوص کر رکھا ہے اور اسی کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے مذاکرات شروع ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں
جی 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 ہم بہت مختصر اپنے کالرز کو سنتے ہیں ہمیں کال کیا ہے فیصلہ آباد سے عمر دراز نے جی جناب عمر دراز اچھا لائن ڈراپ ہو گئی اور میاں والی سے کال کیا ہے مرید خان نے جی جناب
السلام علیکم جناب دعوت کی حیثیت کر رہا ہوں یہ جو امریکی کانگریس سے خطاب ہے اسرائیلی وزیر اعظم کا کیا یہ مسلمانوں پر پریشر ڈالنے کی بات تو نہیں ہے کیونکہ انہوں نے 2000 فلسطینیوں کو بے گناہ قتل کیا ہے اور اسرائیل ایک ایٹمی ملک ہے لیکن ایران پر امن مقاصد کے لیے بھی وہ اس کو روکا جا رہا ہے کیا یہ زیادتی نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ
اور ہمیں کال کیا ہے لکی مروت سے انعام اللہ نے جی جناب
السلام علیکم میڈم
وعلیکم السلام
میڈم میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ جیسا واحد سپر پاور اور اس کا ریموٹ کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ہے, اس میں بنیادی نقطہ کیا ہے؟ اور ساتھ یہ بھی جواب دیجئے گا کہ پوری دنیا کا جو نقطہ نظر ہے اسرائیل کے بارے میں وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تھینک یو.
آپ نے دلچسپ نقطہ اٹھایا, اور ڈاکٹر زبیر جانے سے پہلے یہ سوال کا جواب دیجئے کہ امریکی وزیر اسرائیلی وزیر اعظم جس طرح کانگریس میں آ کر خطاب کرتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے کہ اسرائیل کی سیاست جو ہے وہ امریکہ پہ بھاری ہے؟
نہیں, یہ ایسی بات نہیں. دیکھیے, یہ دونوں ملک بہت بہت ایک دوسرے کے نزدیک ہیں, اور یقیناً اسرائیل کی جو سیکیورٹی ہے اور جو پروٹیکشن ہے وہ بڑی حد تک امریکہ کی وجہ سے ہے. اس لیے یہ کوآپریشن بہت کلوز ہے, بہت اہم ہے دونوں ممالک کے لیے, خاص طور پہ اسرائیل کے لیے. تو ایسے معاملات میں اس قسم کے نیگوسیشنز ہونا, اس قسم کے انٹروینشن ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. افسوس ہے اس بات کا ہے کہ یہ جو انٹروینشن ہے یہ کنسٹرکٹیو قسم کی انٹروینشن نہیں ہے. یہ اگر کنسٹرکٹیو ہوتی تو اور بات تھی, اور اسی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان کچھ ٹینشنز پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں.
جی, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے یہاں امریکہ میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال. آپ کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
خدا حافظ.
شمیم صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم بات کریں گے وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کے بارے میں, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں جو کہ پہلے موضوع کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف سعودی عرب کے دورے پہ روانہ ہو گئے ہیں. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ پہلے سیگمنٹ سے پروفیسر شمیم اختر ہیں, اور عنقریب دبئی سے سیاسی تجزیہ کار آغا پیر محمد ہوں گے. لیکن آئیے اسی حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر بدھ سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کر رہے ہیں. انہوں نے سعودی عرب پہنچنے کے بعد بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات بھی کی. اس دورے میں دو طرفہ تعلقات کے علاوہ عالمی اور علاقائی امور سے متعلق معاملات پر بھی بات چیت کی جائے گی. شام اور عراق میں شدت پسند گروپ داعش کی کاروائیوں کے مشرق وسطی اور عالمی سطح پر اس کے اثرات پر بھی اس دورے میں بات چیت متوقع ہے, کیونکہ پاکستان بھی اس وقت اندرون ملک دہشت گردوں کے خلاف ایک بھرپور کاروائی میں مصروف ہے. رواں سال جنوری میں پاکستانی وزیر اعظم نے سعودی عرب کا 2 مرتبہ دورہ کیا. پہلے وہ سعودی عرب کے سابق فرما روا عبداللہ بن عبدالعزیز کی عیادت اور پھر ان کے انتقال پر ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے سعودی عرب گئے تھے. وزیر اعظم نواز شریف سعودی عرب کا یہ دورہ ایسے وقت کر رہے ہیں جب حالیہ مہینوں میں پاکستان میں بعض حلقوں کی جانب سے سعودی عرب پر تنقید بھی کی گئی, اور اس کی وجہ مبینہ طور پر اپنے نظریات کے پرچار کے لیے سعودی عرب کی طرف سے بعض پاکستانی مدارس اور مذہبی شخصیات کو رقوم کی فراہمی بنی. لیکن سعودی عرب کے اسلام آباد میں سفارت خانے نے ایسی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ صرف حکومت پاکستان کی منظوری کے بعد ہی سعودی عرب کی طرف سے رقوم کی فراہمی کی جاتی ہے. تیل کی دولت سے مالا مال ملک سعودی عرب معاشی مشکلات کو کم کرنے کے لیے پاکستان کی مدد کرتا آیا ہے. بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کی طرف سے ملک کی قیادت سنبھالنے کے بعد پاکستانی وزیر اعظم کا سعودی عرب کا یہ پہلا دورہ ہے. وزیر اعظم کے ساتھ سعودی عرب جانے والے وفد میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی شامل ہیں. سعودی عرب میں لگ بھگ 17 لاکھ پاکستانی روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں, اور ان کی طرف سے زر مبادلہ کی صورت میں پاکستان بھیجی جانے والی رقوم ملک کے معاشی استحکام کے لیے اہم سمجھی جاتی ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان سالانہ تجارتی حجم 4.5 ارب ڈالر سے زائد ہے. واضح رہے کہ حالیہ مہینوں میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل راشد محمود بھی سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور دبئی میں سیاسی تجزیہ کار پیر محمد آغا, آپ یہ سعودی عرب کے دورے کے بارے میں بتائیے کہ کیا سعودی عرب نے میاں نواز شریف کو طلب کیا, اور کس واسطے وہ گئے ہیں پاکستان سے سعودی عرب؟
دیکھیں, اس وقت جو ہے پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ ایک ایسی صورتحال میں داخل ہو گئے ہیں جہاں ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد اس میچ پر نظر نہیں آ رہا جو کئی دہائیوں سے جو ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان. اس میں ٹینشن تب سے شروع ہوئی ہے جب سے پاکستان نے جو ہے اپنا آپریشن جہادی قوتوں اور ایکسٹریمسٹ کے خلاف جو ہے شروع کیا ہے, اور پاکستان کی طرف سے جو ہے ایکسٹریمسٹ کے خلاف کاروائی جو مدارس ان کے ہمدردوں اور جو ہے نظریاتی طور پر جو ہے شدت پسند نظریات رکھنے والوں کے خلاف کاروائی شروع ہوئی ہے, تو اس میں سعودی عرب کا نام بار بار آیا ہے. وہ نہ صرف جو ہے پاکستان کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بلکہ بہت سارے اخبارات اور کالم نگار اور سب اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ اگر شدت پسندوں اور جہادی قوتوں کی طاقت کم کرنی ہے تو سب سے پہلے ان کی فنڈنگ بند کرنا ہوگی. تو پہلے ایک وزیر کی طرف سے ایسا بیان بھی آیا تھا کہ سعودی عرب جو ہے کسی طریقے سے جو ہے فنڈنگ کرتا ہے, لیکن سعودی سفارتخانے کی طرف سے اس میں بیان آنے کے بعد کہ ہم کوئی فنڈنگ نہیں کرتے اور جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ پاکستان کی فارن منسٹری کے تھرو ہوتی ہے, پھر یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صرف سعودی حکومت نہیں بلکہ بہت سارے نجی ادارے اور ایسے آرگنائزیشنز ہیں جو اپنے مقاصد کے لیے جو ہے پاکستان میں جہادی یا شدت پسند قوتوں کو فنڈنگ کرتے ہیں.
بہت دلچسپ.
یہ ان کے اوپر جو بھی کاروائی کی جائے گی وہ لامحلہ کسی نہ کسی طریقے سے سعودی حکومت کے ساتھ ریلیٹے گئے. اور میں اس بات یہاں اور واضح کرتا چلوں کہ سعودی عرب نے نئے بادشاہ سلمان کے آنے کے بعد جو ہے وہاں کی جو حکومتی پالیسی ہے اس کا جھکاؤ تھوڑا سا شدت پسندی کی طرف زیادہ ہونے کا امکان ہے. کیونکہ شاہ سلمان اس زمانے میں جب شیخ مین کے ساتھ کاروائی ہو رہی تھی اس زمانے میں فنڈنگ جمع کرتے تھے ان جماعتوں کے لیے اور ان آرگنائزیشن کے لیے جو ہے نوجوانوں کی بھرتی کے عمل میں بھی یہ شامل تھے کسی طریقے سے. تو اب جب یہ میرٹ تبدیل ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میرٹ کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں, تو میرا خیال ہے یہ صورتحال زیادہ گمبھیر نظر آئی ہے اور وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ان تمام امور پر بات کی جائے گی.
پروفیسر شمیم اختر, آپ کا یہ کہنا تھا کہ سعودی عرب نے اب پاکستان کو طلب کیا ہے, گویا اب سعودی عرب کو پاکستان کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت دوسری طرح سے. یہ بتائیے کہ عالمی تناظر میں اس وقت آپ امریکہ اور ایران کی دوستی کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ داعش کے خلاف کس حد تک ایک محاذ بنا رہا ہے؟
سب داعش کے خلاف تو محاذ اس نے بنا لیا ہے اور مغربی طاقتیں اس نے پیش پیش ہیں, ساتھ ہی عراق کی فوج کی تنظیم نو ہوئی اسے مسلح کیا اس سے پہلے سیاسی ماحول سازگار بنانے کے لیے عراق کی متنازعہ وزیر اعظم جن پہ فرقہ پرستی کا الزام تھا ان کو تبدیل کر کے ان کی جگہ ایک روادار اور روشن خیال صورت رکھنے والے بادی صاحب کو مقرر کیا گیا, تو اس سے اثر تو پڑا ہے. ابھی دیکھیے جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں وہ یہ کہ تقریب میں ہر چار طرف سے عراقی فوجیں جو ہیں محاصرہ کر رہی ہیں اور یہ بڑا اہم مارکہ ہوگا. اس وجہ سے تقریب جو ہے وہ صدام حسین کا گھر تھا اور سنی آبادی وہاں کی ظاہر سی بات ہے کہ ایران کے بہت خلاف ہے. ایران کے حزب اللہ کے کمانڈر بھی حزب اللہ کے نہیں بلکہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر کی بھی خبر آئی تھی کہ وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے ہیں ان کی کمک کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ واقعی داعش کی پیش قدمی روکنا چاہتا ہے تو جتنے لوگ بھی شامل ہوں اس میں اور تجزیاتی اعتبار سے محل وقوع کے اعتبار سے اور اس اعتبار سے بھی کہ ایران کا عراق کی اکثریت پر خاصا اثر ہے تو ایران کا کردار میں سمجھتا ہوں کہ بڑا فیصلہ کن ہوگا. جبکہ سعودی عرب بھی اڑی سے چوٹی تک کا زور لگایا ہے. سعودی عرب, اردن, متحدہ امارات اور کویت انہوں نے تو اپنے شہزادے تک بھیج دیے تھے وہاں بمباری کرنے کے لیے اور امریکہ سے انہوں نے سرٹیفکیٹ بھی حاصل کیے شجاعت اور بہادری کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے تو امریکہ کے مفاد میں بلکہ داعش کی سرکوبی کے لیے اس کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے مؤثر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ سعودی عرب ایران مل کے اس بین الاقوامی کوشش میں اپنا کردار ادا کریں. لیکن ان کے باہمی تعدادات ایسے ہیں کہ وہ آڑے آتے ہیں.
بالکل.
اور سعودی عرب ایران کی رقابت آپ مانتی ہیں کہ ایسی ہے کہ سعودی عرب کو ایران کے ساتھ تعاون کرنے میں بڑا تعامل ہوگا.
یہی یہ بات میں پیر محمد آغا سے پوچھنا چاہوں گی. آغا صاحب, آپ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کی فوجیں اس وقت تکریت میں لڑ رہی ہیں اور کہا جاتا ہے ایک ہی طرف ہیں داعش کے خلاف. آپ کے خیال میں یہ سعودی عرب کے لیے کتنا بڑا ایک کانٹا ہے؟
دیکھیں, اس وقت صرف یہ بات سعودی عرب کے لیے پریشان کن نہیں ہے کہ امریکہ اور ایران کی
جی جی
بلکہ یہ جو ہے زیادہ اہم ہے کہ یہ نواز شریف کا دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب جو ہے سکس پارٹائز جو ہے ڈسیشن کرنے جا رہے ہیں کہ ایران کو جو ہے کتنی رعایت دی جا سکتی ہے, یا ایران اپنا اپنی اسلحہ عالمی قوتوں کے سامنے جو ہے کتنے عرصے کے لیے بند کر سکتا ہے. اور اسی کے دیکھا دیکھی جو ہے اسی کے ساتھ ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ یمن کی بارڈر سے جو ہے سعودی عرب کو زیادہ خطرہ لاحق ہے, اور سعودی عرب نے اندر داعش کے ٹرینڈ جنگجو واپس آ کر جو ہے وہاں نظریاتی پرچار یا جنگ کرنے کی صورتحال میں ہے. تو سعودی عرب اس وقت دوہرے پریشر میں ہے, ایک ایران کے ساتھ اس کے جو ہے مفاہمت نہیں ہو رہی, دوسرے داعش کے خلاف جنگ میں. تو میرا خیال ہے کہ شاہ سلمان ایک ایسے آدمی ہیں جن کا بین الاقوامی طور پر جو ہے انوالو ہونے کا معاملہ کم ہے, وہ اپنے اندرونی معاملات پر قابو پانا چاہتے ہیں, کیونکہ تیل کے معاملے میں بین الاقوامی حقوق کی علم بردار تنظیمیں جتنی ہیں ان کی طرف سے کرٹیسزم کے معاملے میں, پھر یہ ساری کی ساری دنیا میں جو ان کا پھیلا ہوا جو ہے شمیزم اور پرچار تھا اس کے حوالے سے, تو شاہ سلمان چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ ان معاملات پر تھوڑے بہت سمجھوتے کیے جائیں. اور ان کا شام کے بارے میں بھی رویہ, جو پہلے سعودی عرب کی وجہ سے جو ہے شام میں گھوٹالہ بن رہا تھا, وہ اس کو جو ہے نرم دلی کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کر کے کہ آپ جو ہے شام کے صدر اسد جو ہے تبدیل ہو جائیں اور باقی جو ہے معاملات کسی طریقے سے حل ہو جائیں. تو یہ اس وقت ڈسیشن کے معاملات ہیں جس میں جو ہے سعودی عرب بہت ہی تیزی کے ساتھ اقدامات کر رہا ہے, اور واچفل ہے کہ کہیں ایران کے ساتھ معاملات طے ہوتے ہیں تو ایران کے ساتھ معاملات طے ہوں یا نہ طے ہوں, دونوں صورتوں میں جو ہے سعودی عرب کو پاکستان کو اپنی طرف کرنے کی ضرورت ہے.
بالکل صحیح ہے آغا پیر محمد, یہی بات پروفیسر شمیم اختر نے کی کہ میاں نواز شریف کو سعودی عرب نے طلب کیا ہے, کیونکہ بین الاقوامی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں سعودی عرب کو پاکستان کی شدید ضرورت ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے دبئی سے سیاسی تجزیہ کار آغا پیر محمد اور کراچی سے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں, اور ان دی نیوز میں ایک ہم ڈیولپنگ سٹوری کی طرف آتے ہیں. ایک ایسی رپورٹ جو کہ ابھی تک ہمیں موصول نہیں ہوئی ہے لیکن کچھ اطلاعات مل رہی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ گلگت میں جو جیل کا بریک ہوا تھا اس میں قیدیوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں اندر سے کوئی امداد موصول تھی. اس وقت ہمارے ساتھ پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما حفیظ الرحمان ہیں جن کا تعلق گلگت سے ہیں. اور حفیظ صاحب, آپ کو خوش آمدید.
ہلو,
جی جی, آپ کو خوش آمدید. اور آپ سے بنیادی طور پہ ہم سوال کرنا چاہتے ہیں گلگت جیل بریک کے بارے میں. جی حفیظ الرحمان, حفیظ الرحمان صاحب,
آپ کی آواز نہیں ہے, آواز ذرا یہ لائن ٹھیک کر دیں.
اچھا, آپ کی آواز تو صاف آ رہی ہے. جی
آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے, میری آواز آ رہی ہے تو مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا.
جی جی ہم آپ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں گلگت میں جو جیل بریک ہوا اور جس میں قیدی بھاگے ہیں کیا اطلاعات ہیں کہ وہ وہاں سے کیسے نکل پائے؟
ہیلو
جی حفیظ صاحب ہم آپ سے پتہ کر رہے ہیں کہ گلگت میں جو جیل بریک ہوا
دوبارہ لائن ملائیں ذرا
اچھا آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں اس دوران ہم آپ لوگوں کو یہ بھی سنانا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے جو آرمی پبلک اسکول ہیں اور اس میں جو لوگ ہلاک ہوئے تھے ان کے خاندان والوں کو انہوں نے کچھ اعزازات دیے ہیں اور جو تازہ اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ میاں نواز شریف نے صدر ممنون حسین سے کہا ہے کہ ستارہ جرت اور تغمہ شجاعت جو ہیں وہ ان ٹیچرز کے نام دیے جائیں جو کہ دسمبر کی 16 تاریخ کو ہلاک ہوئے تھے. جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ اس میں دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول میں کوئی 150 لوگوں کو ہلاک کیا تھا اور آگے چل کر ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے. لیکن حفیظ صاحب آپ کو خوش آمدید.
جی شکریہ.
تو ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ یہ جو گلگت کا جیل بریک ہوا اس کے محرکات کیا تھے؟ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ گزشتہ دنوں جو گلگت کا جو سینٹرل جیل ہے جس میں یہ کوئی تقریباً 100 سے ابو اس میں قیدی ہے جن میں 4 وہ قیدی تھے جن میں سے ایک وہ ننگا پروت کا گزشتہ سال جو سانحہ ہوا تھا اس میں انوالو تھے اور کچھ اس میں جو چلاس میں ایک ایس ایس پی کا قتل ہوا تھا اور ایک فوجی کنو صاحب شہید ہوئے تھے اس میں بھی کچھ لوگ انوالو تھے. تو یہ وہ حضرات ہیں جن کی وجہ سے پچھلے سال وزیر اعظم پاکستان نے اس واقعے کے بعد چیف سیکرٹری اور آئی جی کو سسپینڈ بھی کیا تھا گلگت بلتستان میں کیا تھا کہ کسی. ہیلو
جی 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 آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی بالکل آ رہی ہے. جی
تو اس وقت پھر بڑا سخت ایکشن لیا گیا اور اس کے بعد یہ گلگت بلتستان کی ہسٹری کا انوکھا واقعہ تھا جس کو گلگت بلتستان کا 9/11 کہا جاتا ہے. اس میں بڑی ایفرٹس کے بعد ان کے جو محرکات تھے اور ان کے جو ڈائریکٹ جو لوگ انوالو تھے ان کو ہمارے لا انفورسمنٹ اداروں نے ان کو اریسٹ کیا تھا. اور اس سلسلے میں جو گلگت بلتستان میں گزشتہ 5 سال ایک گورنمنٹ رہی ہے پیپلز پارٹی کی اور پھر اس وقت ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے تو انٹیریئر منسٹری نے کچھ عرصہ پہلے آگاہ بھی کیا تھا اور پھر گلگت جیل کی سیکورٹی بھی نارمل سیکورٹی سے بڑھا دی گئی تھی اور یہ جو 4 لوگ تھے 6 تھے 6 میں سے 4 لوگ اس طرح وہ نہ وہاں پہ کوئی خودکش حملہ آور آیا ہے نہ وہاں کوئی بارود سے بھری گاڑی آئی ہے نہ باہر سے کوئی بہت زیادہ ویپن لے کے لوگ آئے ہوئے ہیں. اس میں جیل کے اندر ابتدا کی جو رپورٹ بتائی جا رہی ہے کہ کچھ جو نچلے لیول کے لوگ ہیں ان کی ملی بھگت سے جو ہر شام کو ان کو لاک اپ کیا جاتا تھا لاک اپ نہیں کیا گیا ہے ان کو اور یہ بڑی آسانی سے برجوں پہ چڑھے ہیں. اس کے بعد ان کو 30 بور پستول بھی بتایا جاتا ہے ان کے پاس تھے اور ان میں سے ایک تو موقع پہ جان بھاگ ہوا ہے اور ایک جو ہے وہ زخمی ہے ہاسپٹل میں ہے. 2 لوگ مفرور ہیں جن کو انٹیلیجنس نیٹورک کے ذریعے سے ان کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مختلف جگہوں میں سرچ آپریشن بھی جاری ہے. تو اس سے فیڈرل گورنمنٹ نے بڑا سخت نوٹس لیا ہے کیونکہ پروینشل گورنمنٹ کو بارہا بتایا گیا تھا اور یہ گلگت بلتستان سے واحد کیس تھا جو فوجی عدالتوں کو فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجا گیا تھا کہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں کیا جانا تھا. تو یہ جو واقعہ ہے اس نے گلگت بلتستان کی جو نظام ہے ایڈمنسٹریشن ہے اس کی بنیادیں ہلا کے رکھی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ہائی لیول کی انکوائری آرڈر کی ہے. یہاں پہ کاروائی اس پہ یہ ہوئی کہ آئی جی جیل خانہ جات کو سسپینڈ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو سپرنٹنڈنٹ جیل ہے اس کے خلاف کاروائی ہوئی ہے. کچھ لوگوں کو باقاعدہ اریسٹ کیا گیا ہے. تو یہ وقتاً فوقتاً یہاں بدقسمتی سے ہمارے ہاں گورننس کا بہت برا حال ہے گلگت بلتستان میں. تو یہ کئی دفعہ یہ جیلیں بریک ہوئی ہیں, چھوٹے لیول پہ قیدی بھی بھاگتے رہے ہیں, سیکٹیرین لیول کے جو قیدی ہیں وہ بھی بارہا جو ہے وہ جیلوں سے بھاگتے رہے ہیں. لیکن اس واقعے نے پوری سسٹم کو ہلا کے رکھا ہے, تو آپ فیڈرل گورنمنٹ بھی پوری طرح متوجہ ہے اور یہاں کی جو گلگت بلتستان کی ایڈمنسٹریشن ہے, لا انفورسمنٹ ادارے ہیں, وہ بھی بڑے متحرک ہیں. تو امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ایک دو دن میں جو دو مفرور ہوئے ہیں ان میں سے خدشہ ہے ان میں سے بھی کسی ایک کو گولی لگی ہے تو وہ بھی شاید گرفتار ہوں گے. ہمارے لا انفورسمنٹ ادارے مختلف گاؤں میں مختلف علاقوں میں جہاں اطلاع آتی ہے ان کو سرچ آپریشن کے ذریعے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں ایز اٹ از کوئی سوسائٹی کی کوئی ایسی حمایت نہیں ہے ان کے ساتھ, باہر کوئی ایسی موومنٹ نہیں ہے. تو گلگت بلتستان مجموعی طور پر بڑا پرامن علاقہ ہے اور یہ ایک واقعہ ہوا تھا, پھر اس واقعے کے ملزمان کو پکڑا بھی گیا تھا اور ان کا ٹرائل بھی شروع ہونے والا تھا.
جی جی,
تو اس نے ہلا کے رکھا ہے.
جی جی
جی, پوری قوم بھی پریشان ہے اور امید ہے انشاءاللہ بہت جلد ان کے جو قیدی ہے وہ گرفتار ہوں گے. اس سے ایک بیڈ میسج جو ہے وہ گیا وہ یہ کہ ہمارا جو گلگت بلتستان کا ابھی یہ سیزن شروع ہونے والا ہے ٹورسٹ کا, تو یہ خبر چونکہ انٹرنیشنل لیول پہ پھیلی ہے جس کی وجہ سے بہت سے ملکوں نے اپنی جو ٹورسٹ یا ٹوریزم گائیڈس ہے ایڈوائزری وغیرہ جو ہے اس میں شاید اس کا منفی تاثر ہوا ہے.
بالکل,
حالانکہ امن و امان کے لحاظ سے اس وقت بڑا اچھا ہے گلگت بلتستان میں, کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا.
لیکن جو ہی یہ خطرناک دہشت گرد گرفتار ہوں تو پھر یقیناً ٹورسٹ سیزن اور بہتر ہو جائے گا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حفیظ الرحمان جو گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہر سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع پر آتے ہیں اور موضوع یہ ہے کہ آرمی پبلک اسکول میں جو لوگ مارے گئے, جو طالب علم اور سٹاف مارا گیا, ان کو غائبانہ اوارڈز دیے گئے ہیں. اس سیگمنٹ میں اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سائیکائٹرسٹ ڈاکٹر میاں افتخار حسین ہیں جبکہ امن تحریک کے بانی رکن مختار بادشاہ ہیں. آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں اور اسی حوالے سے سب سے پہلے آپ کو ایک رپورٹ سناتی ہوں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان کی وفاقی حکومت نے ملک کے شمال مغربی شہر پشاور میں فوج کے زیر انتظام ایک اسکول پر دہشت گردوں کے مہلک حملے میں ہلاک ہونے والے بچوں, اساتذہ اور اسکول کے عملے کے افراد کو اعلیٰ سویلین اعزازات دینے کا فیصلہ کیا ہے. اس سلسلے میں وزیر اعظم نواز شریف نے صدر ممنون حسین سے سفارش کی ہے کہ وہ اسکول پر حملے میں ہلاک ہونے والے دو اساتذہ کے لیے ستارہ شجاعت جبکہ 122 بچوں اور عملے کے 20 افراد کے لیے تمغہ شجاعت کا اعلان کریں. 16 دسمبر 2014 کو خودکار ہتھیاروں سے لیس حملہوروں نے پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں داخل ہو کر لگ بھگ 150 افراد کو ہلاک کر دیا تھا جن میں اکثریت بچوں کی تھی. اس حملے کو ملک کی تاریخ میں دہشت گردی کا بدترین واقعہ قرار دیا جا رہا ہے. حملے کے اثرات ملک بھر میں دیکھے گئے اور تعلیمی ادارے بھی کئی روز تک بند رہے, جبکہ زخمی بچوں کی بحالی کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں اور انہیں صدمے سے نکالنے کے لیے مقامی طور پر کئی انتظامات کے علاوہ بچوں کے گروپ کو چین بھی بھیجا گیا. حکومت کی طرف سے حملے میں ہلاک ہونے والے بچوں, اساتذہ اور اسکول کے عملے کے لیے اعلیٰ سویلین اعزازات دینے کے اقدام کو مختلف حلقوں کی جانب سے سراہا جا رہا ہے. واضح رہے کہ پشاور اسکول پر حملے کے بعد پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی لائے عمل بھی تشکیل دیا جس کے تحت ملک بھر میں بھرپور کاروائی کی جا رہی ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور ڈاکٹر افتخار حسین, آپ سے ابتدا کرتے ہیں, آپ کو خوش آمدید.
جی.
تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ 150 افراد ہلاک ہوئے اس ہولناک واقعے میں، اور یقیناً ابھی تک بہت سارے ایسے خاندان ہیں جن کو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہو رہا ہوگا، اور کچھ ایسے افراد بھی آپ کے پاس آئے ہوں گے کاؤنسلنگ کے لیے، ان لوگوں کو آپ کیا کہتے ہیں؟
جی، یہ تو سب کو پتا ہے کہ بہت بڑا ہولناک واقعہ ہے جس میں معصوم جانوں کی ایک بڑی وحشتناک طریقے سے اس کی میسیکر ہوئی ہے. اس میں تو مختلف اسٹیجز سے یعنی خاص کر یہ آدمی اپنے اسکول کے ایک ڈینائل اسٹیج سے گزر رہے تھے. بڑا ایک سائیکولوجیکل شاک تھا، ساری قوم ایک گریف سے گزر رہی تھی. اس میں وہ انگزائٹی ڈس آرڈر ہے، فوبیاز ہیں، پینک ڈس آرڈر ہیں، گوروفوبیا یعنی باہر نہیں نکل سکتے، یہ پھر کچھ ہو جائے گا اس طرح، اور یہ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر اس میں جو مطلب نیند ڈرانی خواب آتے ہیں اور بہت ہی ہر وقت گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اس میں تھوڑی سی آرٹ ہو کوئی آواز ہو تو اس میں ہائپر جو اس کی یعنی ویجیلنس اور یعنی انگزائٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. ڈپریشن بھی ہے، اتنا لاس کسی کے ہو تو بہت لاس ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں ہم نے اتحاد سیکریٹک ہاسپٹل میں پچھلے مہینے یعنی ہم تقریباً 35 اسکولوں کے ٹیچرس کو اسٹوڈنٹس کو ہم نے بلایا تھا، اور اس میں ہم سیکریٹک ہاسپٹل کی طرف سے تھا. امریکہ سے ڈاکٹر سمینا خطب بھی آئی تھی، اور ہم نے مطلب ان کو پریزنٹیشن دی، پھر ان کو سنا کہ ان کی فیلنگس اور بیٹی اور کیا ان کی پرسپشن، اور پھر اس کے انٹریکشن میں ہم نے کچھ ان کی مدد کی. تو اس پہ تو ایک بڑا کنٹینیوس وہ چاہیے کہ ایک ڈی بریفنگ ہو بچوں کی، ٹیچر کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، انوائرمنٹ کو واپس نارملائز کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سوسائٹی کی طرف سے سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس مطلب جو ایک خوف ہے اور اس کے فضا سے نکلنے میں ان کی مدد کی جا سکے. جی
اچھا جی، اور ہمارے ساتھ امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا بھی لائن پر ہیں، اور باچا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. مختار باچا جی، بتایا جا رہا تھا کہ مختار باچا بھی لائن پر ہیں اور ان کو ہم عنقریب لیتے ہیں، کیونکہ ہم سننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس موقع پر. ڈاکٹر افتخار، آپ یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ سول سوسائٹی ایک حد تک یکجا ہو رہی ہے دہشت گردی کے خلاف، یہ آپ کے خیال میں کتنا صحت کو بہتر کرنے کے لیے ایک عمل ہے؟
یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، اور میرے خیال میں ابھی وہ شکل نہیں لے چکی ہے جس کی ضرورت ہے. سارے قوم کو ایک پیش پہ آنا ہے، سارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ملٹری ہے، بیوروکریسی ہے، سوسائٹی ہے، وہ مطلب ایک پیج پہ آنا چاہیے اور لوگوں کو اون کرنا چاہیے. اب کچھ کنفیوژن اس طرح رہی ہے کہ لوگ بھی کنفیوز رہے ہیں اس حال میں کہ کون کیا ہے اور کس طرح ہے. مطلب اس سے یعنی نکالنا ہے قوم کو، اور ایک یکسو ہونا ہے، اور یہ بہت بڑی سپورٹ ہوگی. مطلب اگر اس میں یعنی اسی آدمی پر اسکول کے حوالے سے بھی اگر پروسیشن ہوتے جس طرح فرانس وغیرہ میں ہوا ہے، 30 لاکھ وغیرہ لوگ نکل رہے ہیں، اگر اس میں پروسیشن ہوتے تو بہت بڑا سپورٹ مل جاتا ہے سائیکولوجیکلی، اور وہ ایک فیلنگ ہوتی ہے یعنی محفوظ ہونے کی ایک فیلنگ ہوتی ہے. پھر اگر اقدام کرتی ہے حکومت، ریاست اقدام کرتی ہے، تو وہ ریٹ آف دا گورنمنٹ یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ بحال ہو رہی ہے، اور ریٹ جو اسٹیٹ ہے اپنی فیل کر رہی ہے اور پوری کر رہی ہے.
تو یہ بہت ضروری ہے, اور یہ جو ہیلپ لیسنس ہے اور ہوپ لیسنس ہے اس سے نکلنے میں بڑی مددگار ثابت ہو سکتی ہے. جی
جی مختار باچا, ہمارے ساتھ ڈاکٹر میاں افتخار حسین ہیں جو کہ سائیکائٹرسٹ ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ پبلک ایک ساتھ اکٹھا ہو کر دہشت گردی کے خلاف محاذ بنائے. آپ بتائیے, آپ امن تحریک کے بانی رکن ہیں, آپ نے کیا دیکھا, کیا لوگ یکجا ہوئے ہیں اس دہشت گرد واقعے کے بعد؟
یہ آدمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد جو پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی بیٹھی اور سب نے متفقہ ایک رائے بنا لی تھی, تو دوسرے تیسرے دن کچھ پولیٹیکل مذہبی پارٹیوں نے اس میں دوسرے تیسرے ایسے نکات نکالے کہ جس میں وہ جو یونٹی تھی وہ تھوڑی سی ہیمپر ہونے لگی تھی. اور پھر یہ ہے کہ کافی عرصہ ہوا اس کے کوئی زیادہ ایسے واقعات یا ایکٹیویٹیز نظر نہیں آئی, تو اس میں تھوڑی سی مایوسی پھیلی ہے اور پھیل رہی ہے. لیکن اوور آل جو آپریشن وغیرہ یہ سب چیزیں چل رہی ہیں اس میں کافی حوصلہ افزا باتیں بھی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے جسے نیاسا فرماتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے کر رہے ہیں کہ ایک لبرل ڈیموکریٹک نیشنلسٹ فرنٹ بنانے کی ضرورت ہے جس میں این پی, شیرپاؤ, نیشنل پارٹی, پیپلز پارٹی اور ملی عوامی پارٹی ہوں, اور سول سوسائٹی, دوسرے تیسرے ایسے لوگ جو مسلسل اس پر نگرانی بھی رکھے اور ٹیررزم کے ساتھ ساتھ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے خلاف ایک فضا ہموار کرتا جائے. اس فرنٹ کے بغیر اس کے نتائج جو ہے نا وہ صحیح نہیں نکل پائیں گے. اس میں ہم اس کو بھی نظر میں رکھیں گے کہ کیا کہاں خامیاں ہیں, غلطیاں ہیں, اس کو دور کیا جائے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو کس طرح سے بدلا جا سکتا ہے امن کے لیے, پیس کے لیے, اور یہاں مزید دوسرے راستے کے لیے. یہ اس پر تھوڑا سا کام شروع ہو گیا ہے میرے خیال میں. پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا ان کے ساتھ کچھ رابطے ہیں اس طرح سے کہ جو اس فرنٹ کی جانب جائیں گے انشاءاللہ.
اچھا مختار باجہ, آپ کے بھی علم میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, جی جی اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بہت عرصے سے کہتا رہا ہے کہ طالبان سے بات چیت کی جائے. اب بتائیے کہ آپ کے صوبے میں جو سیاستدان ہیں وہ آرمی پبلک اسکول کے اس واقعے کے بعد کیا کہتے ہیں؟
لوگ تو یہ کہ یہاں جو ٹیررسٹ ہے ان کے ساتھ باتیں کرنے کا تو امکان ہی نہیں ہے, نہ اسے کوئی فائدہ ہے. البتہ جو افغان طالبان ہیں, جو حقانی نیٹورک وغیرہ دوسرے, اور یہاں پر شورا طالبان وغیرہ جو تھے, کوئٹہ شورا, ان کے ساتھ افغانوں کا آپس میں رابطہ رکھنا پاکستان کا یہ ہونا چاہیے تاکہ اوورال یہ خطے میں پیس کی طرف ہم جا سکے. جہاں تک پاکستانی طالبان اور یہاں پر جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرتے ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کا تعلق ہے, تو یہ تو کسی کے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بات کیا کی جائے اور کس طرح سے کی جائے, کون کرے گا اور کیوں کرے گا. تو اسی وجہ سے تو یہاں پر اے پی ایس کے اسکول کے واقعے کے بعد ایک ریزنٹمنٹ تھی پی ٹی آئی کے خلاف, اور جب عمران خان آئے تو ان کے خلاف ایک مظاہرہ بھی ہوا. لوگ یہ یقین نہیں کر رہے کہ آخر یہ کیوں پی ٹی آئی کے اس طرح سے ہمدرد بنے بیٹھے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہے. تو اس کی کوئی بات کرنے کی تو فائدہ نہ کوئی فائدہ ہے, نہ ضرورت ہے, نہ کوئی اس طرح امکانات ہیں.
لیکن یہ بتائیے کہ اب ڈاکٹر میاں افتخار حسین کا کہنا تھا کہ جس طرح فرانس میں لوگ جمع ہوئے, اکٹھا ہوئے جب شارلی ایبدو کے خلاف ایک حملہ ہوا, تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو لوگ وہاں اور اس طرح کی جو آزادی اظہار میں یقین رکھتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے سول سوسائٹی یکجا کیوں نہیں ہو پائی ہے؟
سول سوسائٹی نے تو اس طرح سے ایکٹیویٹیز کی ہے, چھوٹے بہت جلوس وغیرہ روز یہ تو کرتے آئے ہیں, لیکن اس میں یہ جو فرنٹ ہے اور فرنٹ کے ساتھ سول سوسائٹی دوسرے لوگ, ان کا ایک ساتھ ہونا, ایک جگہ ہونا,
اور اس کا ایک کنٹینیوس پروسیس ہونا بہت ضروری ہے. میں نیاز صاحب کے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے بغیر جو ہے نا اس کے خلاف لڑائی صرف اسٹیبلشمنٹ کا اور فوج کا اور اس کا کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے, جب تک کہ سوسائٹی میں ایک پوری اویئرنیس اور اس کے خلاف ایک تحریک نہ ہو اور اس گرے اور بلیک ڈارٹس کو جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نظر آتے ہوں ان کی طرف ان کو توجہ دلائیں.
ڈاکٹر افتخار, آپ بتائیے, آپ یقیناً میڈیا کو بھی دیکھتے ہوں گے اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد میڈیا کا کردار کسی حد تک تبدیل ہو گیا ہے. آپ کس حد تک مطمئن ہیں کہ یہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں, جو خاندان ہیں جو ابھی تک دکھی ہیں اس واقعے کے بعد, ان کے زخموں پر کسی حد تک مرہم رکھا گیا ہے میڈیا کی طرف سے؟
میرا خیال میں ابھی میڈیا کو بہت سی چینجز لانی ہے اور میڈیا مطلب ہے کہ شاید یہاں اتنی مچور نہیں ہوئی ہے, وہ شاید اپنی گراف کو اوپر بڑھانے کے لیے وہ اس قسم کے جو جس طرح وہ گرافیکل ان کے جو ڈیٹیل دیتے ہیں تو اور بار بار دیتے ہیں تو وہ انڈیوس کرتے ہیں فوبیا کو بھی اور ان کی مطلب جو انگزائٹی ہے ان کو انڈیوس کرتے ہیں اور وہ مطلب جو وہ فورسز ہیں ڈارک فورسز ہیں ان کی وہ ایک طریقے سے ان کے ایک ڈومینیشن وہ مطلب کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ میڈیا کو ایک سرسری ایک چیز دینی چاہیے اس طرح واقعہ ہو, لیکن زیادہ ان کا سٹریس یہ ہو کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جو وہاں پہ کاروائیاں ہو رہی ہیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے کہ مطلب ہے کہ وہ ان کی ڈیٹیل دینی چاہیے کہ کہاں سے ہیلپ مل سکتی ہے, کہاں سے انفارمیشن مل سکتی ہے, کس طرح جانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو وہ سپورٹ دینے اور ان سے نکلنے میں میڈیا کا پہلتا ہو, نہ کہ وہ چیز بار بار گرافیکل ان کی وہ باڈی دکھائیں اور خون دکھائے اور مطلب ایک زخمی ہے وہ دکھائے. ابھی میرے خیال میں بہت یعنی چینج کی ضرورت ہے اور ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے, ابھی وہ اتنی میچور وہ نہیں ہو چکی ہے اور کہ ان کا جو ایک فیل ہے کہ اس طرح یعنی ایک ریسپانسبلٹی کہ اب اس واقعہ سے یعنی اس کمیونٹی کو یا لوگوں کو کس طرح نکالنا ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے.
جی جی,
تو ابھی اس میں کافی کام شو جی
جی جی جی. اور جیسے بادشاہ صاحب نے کہا کہ اس وقت جو سیکولر پارٹیز ہیں وہ بھی ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سامنے آئیں اور سول سوسائٹی کو ایک پیج پہ جمع کریں. ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہوا. ہمارے ساتھ ہے کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر افتخار حسین جو کہ خیبر پختونخوا پشاور میں ہوتے ہیں, بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ ہے امن تحریک کے بانی رکن مختار بادشاہ, آپ دونوں حضرات کا شکریہ اور خدا حافظ. اس سے پہلے ہمارے ساتھ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حفیظ الرحمان جن کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے, اور ابتدا میں تھے یہاں واشنگٹن سے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال, کراچی سے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر, اور دبئی سے سیاسی تجزیہ کار آغا پیر محمد. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے میشا ڈوبنسکی, پروڈیوسر نیلوفر مغل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.